إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج 24 جون 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 295 میں ہم سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت کہتے ہیں اسے انشاءاللہ آج مکمل کرنے جا رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہمارا پارہ نمبر 24 بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 یہ بڑی اہم ترین اور مشہور ترین آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نیک اعمال کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں بھی بے شک مسلمانوں میں سے ہوں یعنی ایک مومن کی نشانی ہے کہ اللہ کے لیے اس کے اندر حمیت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے ایک تو ہے کہ کوئی شخص اپنا نماز روزہ کر رہا ہے نیک اعمال کر رہا ہے یہ تو بڑا آسان کام ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ جتنے مرضی نوافل پڑھیں نیکی کا کام کریں لوگ آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیں گے آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہیں نا جی آج میں نے 100 رکعت نوافل پڑھے ہیں اور میں جناب اتنے مہینے سے روزے رکھ رہا ہوں کوئی آ کے آپ کا ہاتھ چومے گا کوئی ماتھا چومے گا کوئی سر میں پہ جو ہے وہ لا کے کوئی آپ کے اوپر دستار بھی سجا دے گا کوئی گلے میں ہار بھی ڈال دے گا لیکن اسی مارکیٹ میں آپ ساتھ ہی اس کے یہ کہہ دیں کہ اس مارکیٹ میں جتنی بے حیائی ہو رہی ہے آج کے بعد نہ تو میں کروں گا نہ یہاں پہ کرنے دوں گا تو آپ دیکھیں جوتیوں کا ہار بنایا جائے گا آپ کو وہی معاشرہ کیونکہ جیسے ہی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ایک اس کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے بسا اوقات اس چیز کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ شخص خود متکبر نہ ہو جائے اس حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھے اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھے تو اسی کو کاؤنٹر کیا گیا یہاں پر اور ایک مسلمان کی روش کیا ہے وہ بتائی گئی ہے وہ من احسن قولا ممن دعا الى اللہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وعمل صالحا اور خود بھی نیک اعمال کرے صرف لوگوں کو نیکی کی وصیت نہ کرے بلکہ اس کا پریکٹیکل اپنا جو معاملات ہیں وہ بھی دین کے مطابق ہوں وقال اننی من المسلمین اس کے بعد بھی کہ میں بھی سر تسلیم خم کرنے والوں میں شامل ہوں میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں میں کوئی بزرگی کلیم نہیں کر رہا میں کوئی لوگوں کا بڑا نہیں بن بیٹھا بلکہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یعنی یہ تین کوالٹیز ہو گئی اہل ایمان جو واقعی راسخ العقیدہ مسلم ہے اس کی نشانی ہے. نمبر ون وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا, نمبر دو خود بھی نیکی کے اعمال کرے گا, اور نمبر تین اس کے بعد متکبر نہیں ہوگا بلکہ عام مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو ایک مسلمان ڈکلیئر کرے گا. اس حوالے سے مجھے اکثر وہ حدیث صحیح بخاری کی یاد آتی ہے جو ہم نے یہ اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے. صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں محمد ابن حنفیہ. سیدہ فاطمہ کے بعد سیدنا علی نے متعدد شادیاں کی, ان میں سے ایک حنفیہ نامی ایک عورت تھی, ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے, ان کا نام تھا محمد ابن حنفیہ. ان کی احادیث اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں, اہل سنت کے ہاں بھی. تو یہ صحیح بخاری کی جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا اس میں مولا علی سے ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ پوچھتے ہیں, بتائیے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. بیٹے نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو فرمایا عمر. اب بیٹا کہتا ہے کہ مجھے یہ گمان ہوا, خدشہ ہوا کہ اب میں تیسری بار پوچھوں گا تو سیدنا عثمان کا نام مولا علی ذکر کریں گے. تو میں نے بجائے یہ کہ تیسری دفعہ ان سے پوچھتا, میں نے ان سے کہا کہ پھر ابو بکر عمر کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تیسرے نمبر پہ. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے, اس کے اندر یہ عاجزی اتنی کوٹ کے بھری ہوتی ہے. ایسا شخص جس کو اپنے فضائل پتہ ہوں, کہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جو شخص اسلام کے اندر اس امپورٹنس کی شخصیت رکھتا ہو کہ اس کی محبت ایمان کا حصہ ہو, اور اس سے بغض رکھنا کسی شخص کے ایمان کے خاتمے کے لیے زہر قاتل ہو, اور وہ شخص یہ کلیم کر رہا ہو کہ میں ایک عام مسلمان ہوں, وہ اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں جسے خدا کا تعارف ہونا وہ متکبر نہیں ہو سکتا, جسے اللہ کی شناخت ہو جائے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا بزرگ کلیم کر کے لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں نہیں بانٹ سکتا. وہ تو ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے. پھر وہ یہی بات کرے گا جو مولا علی نے کی, کہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, جو سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر 33 میں آیا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی نیک اعمال کرے, اور اس کے باوجود یہ ہے کہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے بے شک مسلمان ہوں, میں خود بھی سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. حالانکہ آپ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں, یہ جو ہمارا پیری فقیری کا سسٹم بنا ہوا ہے, یا دوسری طرف جو مولویوں کا سسٹم ہے, اکثر لوگ ڈبا پیروں کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈبا مولوی جو ہیں, بلکہ ڈبا بھی نہیں ان کو کہنا چاہیے, لوٹا, ان کی برائیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا. کہ ان کے اندر بھی یہی تکبر پایا جاتا ہے. آپ ان سے کوشچن نہیں کر سکتے, ان کے فرقے خلاف بات کر کے دیکھیں تو ان کے منہ کی جھاگ جھوٹنی شروع ہو جاتی ہے, اور کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور تین چار چمچے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور اس قسم کا تکبر ان کے ہاں پایا جاتا ہے. حالانکہ انہیں عام مسلمان ہونا چاہیے. جب آپ پبلک فگر ہیں, پبلکلی آ کے جمعے کے خطبے میں کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں, تو پھر آپ میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آ کے کوئی کوشچن کرے تو آپ اس کے سوال کا جواب دیں. چاہے جائے کہ آپ نے اس قسم کے ہنڈے پالے ہوئے ہوں جو آپ کے بہاف کے اوپر لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں, اور پھر جو ڈبا پیر ہیں ان کا آپ حال دیکھ لیں. وہ یعنی انہوں نے اپنے مریدین چھوڑے ہوئے ہیں, اور خود بھی وہ اعلانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائے ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اسے جنت میں ساتھ نہ لے جائیں. یہ تو آگے جا کے پتا چلے گا کہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے یا جہنم میں لے کے جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ملتی ہے کہ جی انہوں نے فرمایا جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اسے جنت میں ساتھ نہ لے جاؤں. بالکل جھوٹی بات ہے. یعنی ان کی وفات کے 300-400 سال کے بعد لوگوں نے اس قسم کی قصہ کہانیاں لکھ کے ان کی طرف منسوب کر دی. حالانکہ انہی کتابوں میں ان کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کو کسی نے آگے کہا کہ عید کا چاند نظر آ گیا، تو انہوں نے فرمایا عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. جو شخص اپنے ایمان کی فکر میں ہو وہ لوگوں کو کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں کسی کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا؟ یہ گارنٹی تو سیدہ فاطمہ نہیں کسی کو دیں گی کہ میں تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گی. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گی تو میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. اے میری بیٹی فاطمہ، اسی حدیث میں آتا ہے، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما لی تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اب اس لیول کی بات ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ بات کر دینا بیسیکلی ہم تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تسی کنوں کڈ لو یہ گل، کہ بعد میں اگر کوئی شخص آ کے یہ دعویٰ کرے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا یا کوئی ایسا آپ کے ساتھ زبردستی معاملہ کر سکتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اگر اس طریقے سے زبردستی جنت میں کوئی شخص کسی کو لے کے جا سکتا ہوتا تو وہ سیدہ فاطمہ کی شخصیت ہوتی. صحابہ کرام میں آپ کو کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ملے گا کہ وہ لوگوں کو یہ گارنٹیاں دیتے پھرتے ہوں کہ جناب ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ کو جنت میں نہ لے جائیں، کیونکہ ان کو اللہ کی شناخت تھی. جس کو کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جسے عقل ہے تو وہ تو سوچے گا کہ بھائی میں کیا بات اپنے منہ سے نکالنے لگا ہوں، کتنی بڑی جرت کرنے لگا ہوں. یعنی یہ اتنی بڑی جرت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا کبھی کلیم اپنے بارے میں نہیں کیا. باقیوں کو تو چھوڑ دیں، دعا ضرور فرمائی، سفارش ضرور کی، لیکن وسوق کے ساتھ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دعوتاً نہیں فرمائی. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگوں کو اس آیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یقیناً لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بہت نیکی کا کام ہے، لیکن خود بھی نیک اعمال کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ایک عام مسلمان سمجھنا ہے. بعض لوگ پھر وہ خود بزرگی جب کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں تو نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، اس کے باوجود یہ کلیم کرنا ہے کہ ہم بھی عام مسلمان ہیں. کوئی کسی کو پروٹوکول نہیں دینا اس طرح کا. جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک ایسا شخص تھا کہ جسے ہم اپنی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے تھے، لیکن جب وہ شخص ہم میں آتا تو ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہم یہ چیز جانتے تھے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کے استقبال کے لیے کوئی شخص اس طریقے سے کھڑا ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہیں تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے استاد کو، ماں باپ کو، کسی ٹیچر کو پروٹوکول دینے کے لیے کھڑے ہو کے ملتا ہے یا اس کے سامنے اپنے کندھے عاجزی کے طور پہ جھکاتا ہے، اتنے نہ جھکائے کہ حد رکوع تک پہنچ جائے، اس کا تو جواز موجود ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں، صحیح بخاری سے میں نے ثابت کیا. لیکن جس شخص کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اس شخص کو اپنا خود احتساب کرنا ہے کہ کیا میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں. جیسے ہی اسے یہ خیال آ جائے تو وہ فوراً اس معاملے میں رجوع کرتے ہوئے لوگوں کو کھڑے ہونے سے روک دے. یہی احتیاط کا پہلو ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کے باوجود یہی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور برائی. ظاہر ہے دنیا میں بھی مطلب اچھائی اور برائی کو کوئی بھی اخلاقی کسی بھی رویے کے اندر، جہاں پہ مذہبی معاشرہ نہ بھی ہو، کوئی بھی معاشرہ جھوٹ بولنے کو اچھا اور سچ بولنے کو برا نہیں سمجھتا، سچ کو ہی اچھا سمجھا جاتا ہے اور جھوٹ کو برا. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا تدارک کرو احسن طریقے کے ساتھ، یعنی کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. فا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, گویا کہ وہ تمہارا جانی دشمن جو ہو چکا تھا اب وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص اخلاق اپنے کبھی نیچے نہ آنے دے دشمنی میں, بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آئے, تو عین ممکن ہے کہ جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ آپ کا دلی دوست بن جائے. لیکن یہ رول نہیں ہے. بعض لوگ جنہوں پنجابی کہنے نے جڑے پوتڑے دے وگڑے نے, یعنی پیمپرس پہننے کی عمر سے جو جن کا دماغ خراب ہوا ہوا ہے ان کا تو علاج نہیں, یہ تو وہ ہے جس کی یعنی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو. ورنہ نبی علیہ السلام نے کتنے کفار کے ساتھ اس نے سلوک کیا, کئیوں نے اسلام قبول کر لیا, کئی جانی دشمن بنے رہے ہیں اپنے مرنے تک, ان کو اسلام کی دولت نہیں نصیب ہوئی. کئی منافقین ہیں ان کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی. کتنا حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ, لیکن آپ دیکھ لیں تس سے مس نہیں ہوا. لیکن بسا اوقات یہ ہو بھی جایا کرتا ہے کہ آپ خوش اخلاقی سے کسی کے ساتھ پیش آئیں, اس کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں. ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوگا کہ وہ دشمنی اس کی ڈائلیوٹ ہو جائے گی, کنفرنٹریشن کو اوائڈ کیا جائے, بہاذ آرائی سے بچا جائے, پازیٹیولی اپنی بات سامنے رکھی جائے, کسی کی بات کے اوپر غصہ نہ کیا جائے. وما یلقاها, لیکن یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ حاصل نہیں ہوگا الا الذین صبروا, سوائے ان لوگوں کے جو صبر کی روش اختیار کریں گے. ظاہر ہے کہ صبر اختیار کرنا ہر بندے کا کام تو ہے نہیں ہے. یعنی لوگ تو کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا ہم نے اس لیول کی اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. یہ تو قرآن آپ کو اس چیز کا حق دیتا ہے. یقیناً قرآن کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اگر یعنی برا معاملہ کرتا ہے اس لیول کا برا معاملہ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن قرآن حکیم اس سے اگلی سورہ اشورا میں آئے گا کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ نے ضرور بدلہ لینا ہی ہے, سوائے ایک ایشو ہے وہ ہے قتل کا, کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قصاص کی پیروی ہونی چاہیے, دیت لے کے نہیں چھوڑنا چاہیے. باقی جو چھوٹے موٹے معاملات میں اس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی روش اختیار کرنے اور معاف کرنے کی ترغیب دلائی ہے, اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دے گا. باقی یہ جو عوام میں ایک مشہور حدیث کی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ اس طریقے سے کسی کی کوئی شخص بے عزتی کرتا ہے اور وہ شخص صبر کر لیتا ہے تو قیامت والے دن یا وہ اس سے جا کے خود معافی مانگ لیتا ہے, صلح کر لیتا ہے, تو میں قیامت والے دن اس کی عزت کم ہوئی تو میں اس کا جواب دے ہوں. یہ بھی جھوٹ بچایا ہوا ہے بیٹھ کے, پتہ نہیں کسی نے اسٹوریاں بنائی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں کسی کا, وہ اللہ تعالیٰ معاملات کو دیکھنے والا ہے. یہ بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ صبر والوں کی روش ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کریں گے اور ان کی ایزا کے اوپر صبر کریں گے. جو یہ روش اختیار کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ بسا اوقات اس کا جو جانی دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ توفیق نہیں دی جاتی صبر کرنے کی مگر اسی شخص کو جو بڑے ہی نصیب والا ہو. یہ حقیقت بات ہے, یہ خوش نصیبی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات پہ کیے گئے حملوں کا جواب صبر سے دے اور گالی گلوچ کی مار پیٹ کی روش اختیار نہ کرے, کنفرنٹیشن نہ کرے. اور یہ دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگوں کو ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یعنی میں پریکٹیکلی خود اس طرح کے معاملات سے گزرتا ہوں, تو حالانکہ میں یعنی جس طرح کی میری طبیعت ہے نا, میرا ٹیمپرامنٹ بڑی جلدی لوز ہو جایا کرتا تھا. آج سے میں آپ کو 8-10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب تک میں نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا تھا. ابھی اگر میرا سارا ایگریشن ہوتا ہے وہ صرف تقریر کے اندر ہی ہوتا ہے, باقی پرسنل ملاقات میں میری انتہائی مزاحیہ طبیعت ہے, اور میں جو میرے منہ پہ مجھے گالیاں دینے والے لوگ ہیں میں ان کی بھی کسی بات کا جواب نہیں دیتا. جو میرے خلاف تقریریں کرنے والے لوگ ہیں میں سامنے بیٹھ کے پورے پورے جمعے کے عید کے خطبے ان کے سنتا ہوں, اور اس کے بعد ان کو کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنا اختلاف رائے جس طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں. ایون وہ گالی گلوچ پہ اتر ہیں اگرچہ یہ ان کا حق نہیں تھا, لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم صبر کی روش اختیار کریں, گالی کا جواب گالی سے نہ دیں. اور میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیلائز کر لیتا ہوں اپنے سامنے. آپ اپنے سامنے اگر کسی کو رول ماڈل کے طور پر رکھیں تو آپ کے لیے صبر کی روش اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ پہ تکلیف آئیں، مصیبتیں آئیں، کسی کی طرف سے گالی گلوچ والا معاملہ ہو، روڈ لینگویج یوز کی جائے، تو آپ فوراً یہ تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے زیادہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کی روش اختیار کرتے تھے، تو آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. یہ صرف آیات پڑھنے کے لیے نہیں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیات، بلکہ پریکٹیکلی ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اور یہ امپلیمنٹ کرنا واقعی مشکل کام ہے. یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ کو لوگ صرف جو ہے نا زیادہ زیادہ پگڑی داڑھی اور گیٹ اپ کے اوپر لے آتے ہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اصل جو مصیبت ہے نا، پنجابی والی نہیں عربی والی، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کی جو اس طرح کی خوبیاں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا، کہ داڑھی رکھ لینا، پگڑی باندھ لینا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا، نفلی روزے رکھ لینا، نمازیں پڑھ لینا، حج کر لینا، یہ بہت آسان ہے. لیکن اپنے ساتھ زیادتی ہونے پر برداشت کر لینا، وہ آپ حج کے اوپر عمرے کے اوپر دیکھ لیں کس طرح کتے کی طرح ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، حالانکہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، پاؤں کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے، دین واٹ یار، دھکا لا گیا دین واٹ. یعنی حج تو سکھاتا ہی صبر ہے، اس میں آپ کو دھکے بھی لگیں گے، گرمی سے بھی گزرنا پڑے گا، بسا اوقات کھانے میں بھی کوئی ایشو بن جائے گا، لیکن وہاں پہ بھی وہ اپنی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ حج صرف انہی ایکٹیویٹیز کا نام ہے. نا میرے بھائی، حج آپ کو پریکٹس کرواتا ہے کہ آپ نے مطلب جو غریب امیر کا فرق ہے، اونچے اور نیچے کا فرق ہے، وہ بھی ختم ہو، ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہو. پھر آپ کو جو اتنی زیادہ جہاں پہ پبلک جمع ہے وہاں سے جن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ان کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے. صرف وہ چار پانچ دن وہاں گزار کے آ جانا، سات پھیرے لگا لینا کعبے کے، یہ تو بہت آسان ہے میرے بھائیو. اصل میں تو وہ پوری پریکٹس ہے جس کے اندر سے آپ کو گزرنا ہے. تو صبر کریں، اور میں نے دیکھا ہے صبر پھر آپ نے فوراً کرنا ہوتا ہے، اس وقت آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. اس ٹائم غصہ نکالنے کے بعد بندہ شرمندہ ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس گزرے تو ایک عورت اس قبر پہ بیٹھ کے واویلا کر رہی تھی اونچی آواز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبر کر. اسے نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ ندا دے رہے ہیں، یعنی اس کی پیٹ تھی اس طرف، تو اس نے کہا کہ تیرا کوئی مرا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا. تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ چلے گئے. بعد میں لوگوں نے بتایا وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو وہ پھر روتی پیٹتی ہوئی آئی، نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، اور کہا یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں. آپ نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. سب کچھ رو پیٹ کے واویلا کرنے کے بعد انسان کے چلو میں اور صبر ہی کر لینا، کئی لوگ ہیں وہ الٹیمیٹلی پر یہ کہتے ہیں چلے میں صبر ہی کر لیتا ہوں. صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. جب آپ نے اپنا پورا غصہ نکال لیا، جواب دے دیے اور گالی گلوٹ سے کام لیا، اس کے بعد آپ کہے چلے میں صبر کرتا ہوں، وہ صبر نہیں ہے. ہاں، علمی طریقے سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھنا وہ تو آپ کا حق ہے، لیکن کسی کی گالیوں کے جواب میں آپ گالیاں دینے شروع کر دیں، یہ نہیں ٹھیک، یہ بالکل غلط روش ہے، اور اس کا نقصان ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے بھی اور دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی، فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ صبر کرنا بڑے نصیب والوں کا حصہ ہے. ہر شخص کو صبر نصیب نہیں ہوتا، یہ حقیقت بات ہے. یعنی بڑے بڑے پرہیزگار لوگ دیکھے ہیں، ان کا یہ والا پہلو بڑا کھل کے سامنے آیا کہ وہ بڑے عبادت گزار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے اوپر کوئی ایسی آزمائش آتی ہے جس کے اگینسٹ ان کو صبر کرنا پڑ جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کے سارے اخلاقیات نکل جاتے ہیں، ان کی ساری خوش اخلاقی جو ہے وہ اتنی بڑے لیول کی بد اخلاقی میں بدلتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہی شخص ہے. یعنی خصوصاً میں نے دیندار طبقے کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ دیکھے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ ایک گیٹ اپ کو اڈاپٹ کر لیں، اس کا نام دین ہے. گیٹ اپ کو اڈاپٹ کرنے کا نام دین نہیں ہے، یہ دین کا بڑا معمولی سا حصہ ہے. اصل میں جو دین ہے وہ آپ کے معاملات کا نام ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں. باقی فرائض اپنی جگہ پہ ضروری ہیں, لیکن کسی دوسرے شخص کو آپ کی نیکوکاری کا فائدہ تب پہنچے گا جب آپ اس کے ساتھ معاملات درست کریں گے. اگر آپ انتہائی بد اخلاق انسان ہیں اور لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ اچھی نہیں ہے, آپ کی نمازیں پڑھنے کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا, آپ کی ذات تک فائدہ ہے, وہ بھی اس لیول تک ہی ہے جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب کبھی بھی آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے, نزغن کوئی بھی وسوسہ, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو آپ اللہ کی پناہ حاصل کر لیجئے, کر لیا کریں. انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں جب پہلی رکعت میں دعائے استفتاح یعنی تحمید سبحانک اللہم وبحمدک یا دوسری کوئی دعا پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کوئی مسئلہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفاتحہ جب پڑھا کرتے تھے تو اس سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے, یہ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ, یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم جو آیا نا, انہ ہو السمیع العلیم, انہی صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد سورۃ الفاتحہ. باقی شیطانی وسوسے اور ان کے علاج کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 83A اور 83B, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلِ, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات, وَالنَّهَارِ, اور دن, وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرِ, اور سورج اور چاند, لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ, مت سجدہ کرو سورج کو, وَلَا لِلْقَمْرِ, اور نہ ہی چاند کو, وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ, بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا, یعنی چاند اور سورج کو پیدا کیا, اس پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو, اللہ کی مخلوق کو سجدہ نہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی تم اس کے حقیقی عبادت گزار ہو تو, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, اور اگر تم تکبر کی روش اختیار کرو گے, فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ, پس جو اللہ کے حضور ہیں یعنی اس کے فرشتے, یسبحون لہ باللیل والنہار, وہ تو دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, جو صحیح بخاری مسلم ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ان کی تسبیحات ہیں. وہم لا یسأمون, اور وہ تھکتے نہیں ہیں, ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اگر تم تکبر کی روش اختیار کرو گے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے, لیکن صرف ایک انسان کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ اللہ کے پاس کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایسے فرشتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں, اگرچہ اللہ ان کا بھی محتاج نہیں ہے, وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. یہ آیت سجدہ ہے, تو سجدے کے لیے میں نے مسئلہ نمبر 119 ریکارڈ کروایا کہ اس کے لیے ماتھا ٹیکنا ضروری نہیں ہوتا, ٹو باو ڈاؤن کر دینا بھی کافی ہے. تو ٹو باو ڈاؤن کریں اللہ اکبر کر کے, اللہ اکبر. اچھا, اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالی کی مخلوقات کو سجدہ نہ کیا جائے. بعض لوگوں نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے سجدہ تعظیمی کی حرمت کی, حالانکہ یہ سجدہ تعظیمی کی حرمت اس سے ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ سورج اور چاند کی جو لوگ ان کو سجدے کیا کرتے تھے وہ تعظیم کے لیے نہیں ہوتے تھے, عبادت کے لیے ہوتے تھے. قرآن حکیم سے ڈائریکٹلی سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا, فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, وہ تعظیمی سجدہ تھا. قرآن حکیم میں کہیں پر تعظیمی سجدے کی حرمت نہیں آئی ہے, یہاں سے بھی لوگ گھسیٹ کے ثابت کرتے ہیں, حالانکہ یہ ثابت نہیں ہوتی. سجدہ تعظیمی کی حرمت آئی ہے صحیح الاسناد احادیث کے اندر, جامعہ ترمذی کے اندر, سنن ابی داؤد کے اندر, سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا کسی کے لیے تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ان کا سر مبارک اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں سر اٹھاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا شہر میں گیا تھا کوفے کے پاس، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں، آپ تو اللہ کے نبی بھی ہیں، ہمارے سردار بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اس حدیث کے تحت سجدہ تعظیمی حرام ہونا ثابت ہوتا ہے. قرآن حکیم میں کوئی ڈائریکٹ آیت اس حوالے سے نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یعنی سنت جو ہے یہ بھی ایک سورس ہے دین کا. قرآن اور سنت دو پیرلل میں سورسز ہیں. مکمل دین نہ تو قرآن کے اندر ہے نہ سنت کے اندر ہے، دونوں کو ملا کے دین مکمل ہوتا ہے. کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مکمل دین قرآن کے اندر ہی ہے، کیونکہ قرآن نے ہی تو سنت کی طرف دھکیلا ہے ہمیں. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. البتہ بعد میں ظاہر ہے چونکہ پولوشن آئی، بیچ میں ضعیف روایتیں داخل ہوئیں، بدعت امت کے اندر آئیں، پھر وہ یہ ساری ڈویژن کرنی پڑی. ادروائز جو تواتر کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں وہ تو الحمدللہ اتفاقی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کہ خشک پڑی ہوتی ہے بنجر. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر پانی نازل فرماتے ہیں یعنی بارش کی وجہ سے وہ بنجر زمین جو ہے وہ کھلکھلا اٹھتی ہے، جھومنے لگتی ہے. اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہ ہستی جس نے اس مردہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی اس زمین کے اندر سبزہ اگا دیا، وہ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیات سے غلط رزلٹ نکالتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بدعت داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آیات کا غلط مفہوم پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور امت کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ لوگ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، چاہے وہ کافروں میں سے ہوں چاہے مسلمانوں میں سے. افمن یلقا فی النار خیر، بھلا بتاؤ جو آگ میں پھینک دیا جائے وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا، یا وہ شخص بہتر ہے جو امن میں ہوگا، یوم القیامہ قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم، تم جو بھی کرو تمہاری مرضی ہے، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ بے شک نافرمانی کے بھی کام کرو، مراد یہ ہے کہ جو تم نے کرنا ہے نا کر لو. دنیا میں اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا لیکن آخرت میں چھوڑے گا نہیں، دنیا میں اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے. ورنہ تو دنیا کے اندر کوئی شخص اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جاتا، عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دیتا، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیتا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے نہ کرو، اچھے یا برے اعمال، جو قرآن میں سورہ دہر میں بھی آیا، انا ہدینا السبیل، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑے گا نہیں لیکن آخرت میں چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر اس کی آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی، پھر کو بچا نہیں سکے گا. والعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہمارے الذکر یعنی قرآن کا، نصیحت کا، لما جاءہم، جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، تو بے شک یہ بڑی ہی حرمت اور عزت والی کتاب ہے، اور اس کے اندر معذوف ہے کہ جس نے اس بٹوین دا ورڈز ہے, بٹوین دا لائنز ہے, کہ جس نے اس عزت والی کتاب کی قدر نہیں کی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ, یہ بھی مشہور آیت ہے, اس قرآن میں داخل نہیں ہو سکتی کوئی باطل چیز اس کے سامنے سے, ولا من خلفہ, نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید, یہ نازل ہوئی ہے اس حکمت والے اللہ کی طرف سے جو اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے, اس کو کوئی اس چیز کی حاجت نہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں. جو ہم دروشی میں پڑھتے ہیں نا, انکا حمید مجید, اللہ تعالی اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے, اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے جو منکر ہیں وہ بھی بے ساختہ اس کی تعریف کرتے ہیں. یعنی اب اس کائنات میں کسی خوبصورت سے خوبصورت تخلیق کو بھی دیکھیں, کسی خوبصورت پھول کو دیکھیں, کسی پہاڑ کو دیکھیں, دریاؤں کو دیکھیں, سمندروں کو دیکھیں, تو انسان بے ساختہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اس کو پیدا کیا. یہ چیز عیب سے پاک نہیں تھی, اصل میں وہ عیب سے پاک ہے جس نے اس کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس حکمت والے رب کی طرف سے جو اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے, کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ اتنا پرفیکٹ ہے. اور اس کی تعریف جس کو کہتے ہیں نا زبان حال سے ظاہر ہو رہی ہے, پریکٹیکلی ہر چیز اس کی پرفیکشن کی, پرفیکٹ ہونے کی گواہی دیتی ہے کہ اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت ہم نے اپنے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں باطل آگے سے نہ پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی ایسا عقیدہ ماننے پر مجبور نہیں ہے جو قرآن حکیم سے 180 ڈگری ٹکراتا ہو. ایک تو ہے نا کہ عقیدہ قرآن کے اندر فٹ ان بیٹھ جائے, قرآن کے مزاج کے اندر بیٹھ جائے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم قرآن کی توحید کے خلاف کمزور روایتوں کی بنیاد کے اوپر کوئی عقیدہ رکھ لیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. قرآن اپنے عقائد اور نظریات کے اندر بالکل واضح ہے کیونکہ اس کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا. رہا احادیث کا معاملہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں اگر صحیح احادیث جو ہیں وہ 10,000 ہیں تو ضعیف روایتیں جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. تو اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مسلم شریف کی پہلی حدیث ہی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دیکھنا میری طرف جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا, جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, اے نبی علیہ السلام آپ کو کافروں کی طرف سے کوئی جواب ایسا نہیں دیا جا رہا مگر وہی جو آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی دیا جاتا تھا. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم, بے شک آپ کا رب بخشنے والا بھی ہے لیکن دردناک عذاب دینے والا بھی. یہ دونوں چیزیں ہیں, صرف اللہ تعالی رحم فرمانے والا نہیں بلکہ اپنے مجرمین کے اوپر گرفت فرمانے والا بھی ہے. ولو جعلناہ قرآنا اعجمیہ, اگر ہم قرآن کو اجمی زبان کے اندر نازل کر دیتے, یعنی نان عرب زبان ہوتی اور عربیوں میں قرآن نازل ہو رہا ہوتا, لقالو, تو یہ کافر کہتے لولا فصلت آیاتہ, اس کی آیات کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئی ہیں. جو آج یعنی ہمارے مسلمانوں کا, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ ان کی زبان میں قرآن نازل نہیں ہوا ہوا, ترجمہ ان کو مولوی پڑھنے نہیں دیتا, وہ کہتا ہے کہ ترجمہ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کرن دکی کرن, یہی تکلیف سے نبی علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو بھی گزرنا پڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو ان کی زبان کے اندر نازل کیا جو عربک ان کی زبان تھی, جو فصیح زبان تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم قرآن کو عجمی بنا دیتے ادر دین عربک لینگویج کے اور عربیوں میں وہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو اس وقت پھر ان کے پاس ایک بہت بڑا لیم ایکسکیوز اور بہت بڑا بہانہ آ جاتا. وہ کیا ہوتا؟ لقالو لولا فصلت آیاتہ, تو ضرور یہ کہتے کہ اس کی آیات کیوں کھلی ہوئی نہیں ہے, بالکل واضح نہیں ہے, تفصیل شدہ نہیں ہے. اعجمی یوں و عربی, کیا یہ جو ہے وہ عجمی ہے اور نبی ہے عربی, یعنی اس کی زبان اپنی تو عربی ہے, نبی عربی مبعوث ہوا ہے اور کتاب جس زبان میں آ رہی ہے وہ تو عجمی ہے. قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے اور شفاعت ہے بات ماننے والوں کے لیے. یہ آمنو کا عموماً ترجمہ لوگ کر جاتے ہیں ایمان لانے والے, اس سے بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی. ایمان لانے والے نہیں, کیونکہ انڈیا پاکستان میں ایمان لانے کا مطلب صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان نام لکھا جانا ہے. اللہ کے حضور تو ایمان لانے والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مانے. اس لیے میں اس کا ترجمہ جب کرتا ہوں نا تو وہ اپروپریٹ ہوتا ہے, کیونکہ جب ایک زبان کو آپ دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس زبان کی بھی آپ کو لنگوسٹک پتہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر یہ کن معنوں میں استعمال ہوگا. تو اس کا صحیح اپروپریٹ ترجمہ بنے گا کہ قرآن پاک میں ہدایت اور شفاعت ہے ان کے لیے جو بات مان لیں. ایمان عموماً تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس صرف اقرارم باللسان ہے, حالانکہ اقرارم باللسان بھی ہے, تصدیقم بالقلب بھی ہے, اور عملم بالجوارح بھی ہے. ہمارے حنفی علماء نے بس وہ پہلے دو ٹکڑے بچوں کو رٹوا دیے, اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, اس کی وجہ سے پھر وہ شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں. حالانکہ عملم بالجوارح بھی ایمان میں داخل ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان, ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. نماز پڑھنے والا وہ اس لکیر کے اس طرف ہے, نہ پڑھنے والا اس طرف ہے. تو یہ عمل بالجوارح تھا نا, لیکن پاکستان میں 99% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, شناختی کارڈ میں مسلمان لکھے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم وہ ظاہری کلمے کا اعتبار ان کا کر رہے ہیں. ادروائز اللہ کے حضور وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایمان والے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر, جو بات ماننے والے نہیں ہیں ان کے کانوں میں ہے بہرا پن, وہ علیہم عما, اور وہ اس حال میں ہے کہ اندھے بنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر مشتبہ ہو چکا ہے ان کے اوپر ایشو. جو بات نہیں ماننے والے نا وہ تو صمم بکم عمی فہم لا یرجعون ہو جاتے ہیں, کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر, آنکھوں کے اوپر, کانوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. پھر یہاں تک آیا اولائک کل انعام بل ہم اضل, وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اولائک ینادون من مکان بعید, ان کو جب یعنی کہ دعوت و تبلیغ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے نا تو لگتا ہے کہ بڑی دور کی جگہ سے, ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی, بہت دور سے وہ کہتے ہیں صحیح بات سمجھ نہیں آ رہی. ولقد آتینا موسی الکتاب, اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات, فاختلف فیہ, تو اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کر دیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ پا چکی ہوتی پہلے سے. کیا بات طے پا چکی ہے؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گرفت اس طرح کی نہیں کرنی. ٹھیک ہے عذاب استحصال آئے گا کافروں کے اوپر, اور بعد میں ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں عذاب آئے, آخرت کا عذاب آئے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑ فوراً نہیں فرماتا. اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ بات نہ طے پا چکی ہوتی, لقد یا بینہم, ان کے درمیان دنیا میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا, لیکن اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ دنیا میں ڈھیل دے گا, آخرت میں پکڑ فرمائے گا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک وہ ایک شک میں مبتلا ہے جو ان کو بے چین کر دینے والا شک ہے. ظاہر ہے کہ سچائی اتنی واضح ہے کہ آپ اس سچائی کا انکار کریں نا تو آپ شک میں مبتلا ایسے ہوتے ہیں, چاہے اپنے آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں لیکن وہ دل میں چیز کھٹکتی رہتی ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مبتلا ہوں. یعنی آپ بڑے سے بڑے بغیرت انسان کو بھی دیکھیں نا, جس کو آپ دنیاوی طور پہ بغیرت سمجھتے ہیں, اس سے بھی پوچھیں نا تو وہ بھی کہے گا جی میری بیوی ایسی ہونی چاہیے جو پردہ کرنے والی ہو. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بڑے لیول کے سیاسی لیڈر ہیں ان کے آپ اعمال دیکھ لیں, لیکن اکثریت کی جو بیویاں ہیں وہ پردے کرنے والی ہیں, فیملی لائف گزارنے والی ہیں. یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے اپنے معاملات کو, دوسروں کے بارے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے معاملات کے لیے انسان کہتا ہے کہ یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ بڑے سے بڑے جو یہ بد نگاہی کرنے والے وہ جو آج قسم کے نوجوان آج کل پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کو ذرا پوچھیں نا کہ آپ کس طرح کی لڑکی سے شادی کریں گے, تو کہیں گے با پردہ ہو, با حیا ہو, اور خود سب سے بڑے بغیرت ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ سچائی اور اخلاقی حصہ انسان کے اندر موجود ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے. یعنی وہ ایک سمگلر بھی اپنے بچے کو سمگلر نہیں دیکھنا چاہتا, وہ بھی کہتا ہے پڑھ لکھ جائے اچھا بن جائے, چلو اسی طرح جس طرح گزار لی ساڈی اولاد نہ خراب ہوئے، حالانکہ اس کو کوئی پڑھاتا نہیں ہے. یہ وہ اخلاقی حص ہے جس کی وجہ سے ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، اگرچہ اس کے پاس کسی نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو. ڈیٹم لیول کی اچھائی اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. کسی نبی کی دعوت کسی کے پاس پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، ہر معاشرے میں اسے پتا ہے کہ دھوکہ دینا برا ہے، خیر خواہی کرنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے. میں کہتا ہوں جی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ کے اوپر بھی وہ سچائی کی جیت دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے سچائی کو ون کروانا ہے اور جھوٹ کو ہم نے نیچا دکھانا ہے. یہ وہ اخلاقی حصہ جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. من عامل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، فلی نفسی، تو وہ اپنی ہی نفس کے لیے کرتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں، پیغمبر کے اوپر کوئی احسان نہیں، وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. ومن آسا فعلیہا، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. کوئی جان کسی دوسرے کا جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، جو سورہ زمر میں آتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو زبردستی گمراہ رکھتا ہے، بلکہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. اور پھر سورۃ العنکبوت میں آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم راستے اپنے ان کے لیے کھول دیں گے. یہاں پہ پارہ نمبر 24 ہمارا مکمل ہوا، ابھی تقریباً 10-12 منٹ ہمارے درس کے باقی ہیں، یہ سورت کمپلیٹ کر لیتے ہیں. الیہ یرد علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس لوٹایا جانا ہے الساعۃ، یعنی قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کوئی پھل نہیں نکلتا اپنے غلاف سے مگر اس کے علم میں. وما تحمل من انثى، اور کوئی بھی حاملہ نہیں اٹھاتی کوئی چیز، یعنی وہ جو بچہ. ولا تضع الا بعلمي، اور نہ ہی وہ اس کا وضع حمل ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم سے. اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کیا اولاد ملنی ہے، وہ بدبخت ہونی ہے یا خوشبخت. اس میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ میل ہے یا فی میل ہے. فی میل یا میل کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ علماء سے بڑے لیول کی غلطی ہوئی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ بلنڈر ہوا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کو عربی ٹیکسٹ کے بغیر کبھی ترجمے کے ساتھ پرنٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ترجمہ بہرحال انسانی کوشش ہے. ہمارے پرانے جو ترجمہ کرنے والے تھے ان لوگوں نے اس وقت ترجمہ کر لیا کہ جی وہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، خود سے لگا دیا بیچ میں، اور وہ آج آگے کافروں کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. حالانکہ قرآن پاک نے کہیں یہ بات ہی نہیں کی ہے، میل فی میل کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے، صرف بتایا کہ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، اور میں نے اس کی تشریح قرآن سے ہی کی ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مؤمن ہوتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت، یہ دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ علم الغیب میں چیزیں نہیں آتی ہیں. علم الغیب میں وہ چیز ہے جو حواس خمسہ اور انسٹرومنٹس کے بغیر حاصل کر لیا جائے، وہ علم غیب کہلاتا ہے. جس میں فزیکلی کوئی ٹچ موجود ہو وہ علم غیب نہیں، وہ تو ظاہری فزیکل نالج ہے. ادھر سے 10 کلومیٹر دور میں دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن میں دوربین کے ذریعے اگر دیکھ لیتا ہوں تو یہ علم غیب نہیں ہے. میں نے ایک انسٹرومنٹ کے ذریعے اپنی اس استطاعت کو بڑھا لیا جو چیز سامنے تھی. اب وہی میں دوربین سامنے لگائی اور سامنے پردہ آ جائے تو میں تو نہیں دیکھ سکتا 10 کلومیٹر دور. تو علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ حواس خمسہ کو یوز کیے بغیر جو علم حاصل ہو جائے، اور وہ تو ریویلڈ نالج، وہی کا علم صرف پیغمبر کے پاس ہی آ سکتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن ان کو پکارا جائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آظَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيد، جب کافروں سے کہا جائے گا نا کدھر ہیں جن ہستیوں کے اوپر تمہارا گمان تھا تمہیں چھڑا لیں گی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں، یعنی وہ مکر ہی جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کوئی شرک کیا تھا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور سب گم ہو جائیں گے ان سے جن کی وہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے. عبادت تو ترجمہ غلط کیا انہوں نے, پکارا کرتے تھے جن کو اللہ کے سوا اس سے پہلے. وہ ظنوا ما لہم من محیص, اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. یعنی دنیا میں انہوں نے ایک عقیدہ بنایا تھا فلاں بزرگ یا فلاں ہستی ہمیں چھڑا لے گی, اور جب قیامت والے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی, وہ ہستیاں انکار کر دیں گی یا وہ ہستی ان کے سامنے ہی نہیں ہوں گی, تو پھر ان سے وہ سارے کے سارے معاملات جاتے رہیں گے, ہوائیاں اڑ جائیں گی ان کی. لا يسأم الانسان من دعاء الخير, نہیں اکتاتا انسان اچھائی مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت, یعنی وہ خیر کی دعا مانگتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, لیکن اس کے باوجود جب اسے تکلیف پہنچتی ہے, تکلیف تو لازمی آنی ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ دین کے راستے پہ چل رہا ہے تو اب وہ کہ جی میں نے اللہ کو خوش کر لیا تو اللہ بھی مجھے خوش ہی رکھے گا, ایسے نہیں ہونا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال کے نقصان سے, پھر ہم دیکھیں گے کون صبر کرنے والے ہیں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ جب ہم تکلیف ڈالتے ہیں فیوس ان قنوت, اس کے بعد وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا, پھر اس کے بعد جب ہمیں ان کو اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اپنی طرف سے, مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ, اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی ہوتی ہے, لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, تو وہ پھر اترانا شروع کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ کوئی قیامت قائم ہوگی. یہ ضروری نہیں وہ کہہ بھی رہا ہو, زبان حال سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے. جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں بیسیکلی وہ تو یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں نا کہ آخرت کوئی نہیں ہے, ورنہ جسے یہ یقین ہو کہ آخرت ہے تو وہ اپنے یتیم بھتیجوں کا یا بھانجوں کا یا بھانجیوں کا بھتیجیوں کا مال ہڑپ کر سکتا ہے, جسے یہ پتا ہو میں نے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد یہ مال جو سورۃ النساء میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں, جسے یہ یقین ہو تو وہ کبھی یہ کر سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. وَلَئِن رُجِعْتُ, اور اگر میں اللہ کے پاس چلا بھی گیا, الی ربی, اپنے رب کے پاس, اِنَّ لِی عِندَہُ لَلْحُسْنَى, تو وہاں بھی میرے لیے اکرام ہی ہوگا. وہ کہے گا ادھر بھی تو دیکھے نا اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے, ادھر بھی آخرت میری ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, ایسے ناشکروں کو ہم ضرور بتا دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ایسے لوگوں کو ہم گاڑا عذاب دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوویں جانی مٹھے باؤ, دوویں جائیں نہیں مٹھے ہو سکتے. مٹھی میں اگر یہ جان لیا ہے پھر آخرت تو چھوٹ جائے گی, دنیا میں آپ کو وہ ساری تکلیفیں گزارنی پڑیں گی, پھر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں ہوں گی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر تو وہ روگردانی کر لیتا ہے, پہلو تہی کرتا ہے ہم سے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, اور لمبی چوڑی وہ دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں. یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں, کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو تسبیح انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لی ہوتی ہے, مسجد کے چکر شروع ہو جاتے ہیں, اور ایسے چکر ان کو چڑھتے ہیں کہ جو بےچارے سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو نیچا فیل کر رہے ہوتے ہیں, یار تو پتہ نہیں کو کیڑا کو مسئلہ ہو گیا ہے, اور کتنا ہے مطلب اس نے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا, اور جیسے ہی ان کا معاملہ سیدھا ہوتا ہے دوبارہ مسجد کا رخ نہیں کرتے. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ, اے نبی الاسلام فرما دیجئے, اے منکرو تم مجھے بتاؤ, اگر یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے ہو, ثم کفرتم بھی, اور پھر تم نے اس کا کفر کیا, اگر اس کو ایک لمحے کے لیے فرض ہی کر لو کہ تمہارا ایمان تو نہیں لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لو کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا, من اضل ممن ہوا فی شقاق شقاق بعید, تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اس اختلاف میں اس حد تک شکی ہو جائے کہ اس کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق, یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 53, اس پہ میں فی البدی دو گھنٹے بھی بول سکتا ہوں, بڑی مشہور آیت ہے. ان قریب ہم اپنے منکرین کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس آفاق میں, زمین و آسمان میں, وفی انفسہم, اور ان کی اپنی جانوں میں, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں ان کافروں کو دکھا دیں گے, یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کا وجود برحق ہے. اور آج سائنٹیفک فیلڈ نے جس لیول تک ترقی کی ہے, اسٹرانومی کی فیلڈ میں, ایمبریولوجی کی فیلڈ میں, جیالوجی کی فیلڈ میں, واقعی اس ایک سپریم بینگ کو, سپر نیچرل ایجنسی کو, کریئٹر آف دی یونیورس کو ماننے کے لیے لوگ تیار ہو گئے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کس طرح خود بخود بن گیا. اب یہ ایک ٹاپک ہے, اس میں میں آپ کو تین لیکچرز اپنے بتا دیتا ہوں, جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. پہلا لیکچر ہے ہو از اللہ, اللہ کون ہے, جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں مسئلہ نمبر 60 ہے, 60 نمبر مسئلہ. دوسرا ہے مسئلہ نمبر 83B, ہو کریٹڈ گاڈ, خدا کو کس نے پیدا کیا. رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے اس میں پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کتاب کے اندر. اور ایک مسئلہ نمبر 128 ہے, گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس, اللہ ہی واحد اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا. تو اس میں میں نے جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس کی روشنی میں کریٹر آف دا یونیورس اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. ان تینوں لیکچرز کے اندر میں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہوا ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ان قریب ان کافروں کو ہم زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کا وجود حق ہے. اولم یکفی بربک, کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے, انہ علی کل شیء شہید, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا, ایک اللہ کی کوالٹی ہے. ایک تو ہے کہ اللہ کریٹر آف دا یونیورس ہے, ایک یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے کہ کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی ہوئی ہے بلکہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اس کے اوپر کبھی غور کریں, دنیا میں انسان بھی کئی ایک چیزیں مکان میں رکھ کے تو بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کروڑا کروڑ مخلوقات پیدا کی, ملینز آف سپیسیز پیدا کی, ہر سپیسیز آگے اربوں کی تعداد میں, اور ہر چیز کے اوپر اللہ کی نظر ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی درخت کا پتا نہ خشکی میں نہ تری میں نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے, اور زمین کی گہرائی میں کوئی دانا نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے علم سے. اور پھر فرمایا یہ علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ہونے سے پہلے ہی اپنے لوہے محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ ایسے سے ہوگا. یعنی انسان امیجنیشن سے بیونڈ ہے یہ چیز, کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف چیزوں کو پیدا کیا بلکہ ہر ایک چیز کے اوپر نگاہ بھی رکھے ہوئے ہیں, بنا کے چھوڑ نہیں دی ہوئی ہیں وہ چیزیں اپنے حال کے اوپر, ورنہ تو میرے بھائیوں یہ پورا نظام ڈسٹرب ہو جائے. 100 سال سے سائنٹسٹ چیخ رہے ہیں جناب کہ وہ جی ٹیمپریچر جو ہے وہ زمین کا رائز کر رہا ہے, رائز کر رہا ہے. اب پچھلے سال سے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی وہ تو نیچے آ گیا. تو میرے بھائی یہ اچانک جو ہم ایک راگ لاپ رہے تھے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے, اس کو اچانک کس نے نیچے کر دیا؟ یہ دنیا تو کب سے ختم ہو چکی ہوتی جس طرح کے انسان نے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر تبدیلیاں لے کے آئے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل بیلنس بھی کر دیتا ہے مختلف معاملات کے ذریعے. لوگ پریشان تھے جناب یہ دنیا میں رزق کیسے پورا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ترقی کروائی ہے کہ جناب وہ کھادیں بنا لی ہیں, جس زمین سے اگر ایک من گندم نکلتی تھی اب اسی زمین سے ایک ٹن گندم نکل رہی ہے, اضافی چیزیں نکل رہی ہیں. انرجی کی ضروریات کیسے پوری کی ہیں, زمین سے تیل نکل آیا, پہلا تیل کا کنواں 1748 یا 1752 میں, آج 300 سال نہیں گزرے تیل نکلے ہوئے زمین سے. پنسلوینیا امریکن سٹیٹ تھی جس میں تیل نکلا تھا, وہ آج تک وہ کنواں موجود ہے, لوگ سیاحت کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں پنسلوینیا کا جو فرسٹ ویل آف پیٹرول کا پہلا ویل, تو وہ لکھیں, لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پہلی دفعہ تیل نکلا تھا, اور آج پوری دنیا تیل کے اوپر چلتی ہے. اور اب تو یہ جو سورس نکلا ہے سولر انرجی والا, یہ تو ایسا سورس ہے جو رینیویبل سورس ہے جس کو ہم اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ میں کہتے ہیں. ایک تو ہے نان رینیویبل سورس, تیل جو ہے یہ نان رینیویبل ہے, ایک بار استعمال کر لیا ختم ہو گیا, نیا نہیں اگے گا. لیکن سورج کی روشنی یہ نہ ختم ہونے والی, جب تک یہ کائنات موجود ہے اس وقت تک سورج موجود ہے, اور جب تک سورج موجود ہے اس وقت تک زمین موجود ہے. یہ مسلسل روشنی جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں, زمین و آسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے, وہ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ حق ہے, قرآن حق ہے. کیا لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خود نگہبان ہے؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم, آگاہ ہو جاؤ لوگ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملنے کے بارے میں. الا انہ بکل شیء محیط, جبکہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے اور وہ کہے کہ وہ بلی غائب کر لے گا, بلی وہیں موجود ہے. قیامت کا دن اور جواب دہی وہ آپ کے سامنے موجود ہے, لاکھ کوئی آنکھیں بند کرے. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ لوگ اللہ کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ کی ملاقات لوگ اس لیے بھولے ہوئے ہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اگر میں اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارنا چاہوں پھر تو خدا میری ضرورت ہے, اور اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہوں اس دنیا کے اندر تو سب سے پہلے مجھے اللہ سے جان چھڑانی پڑے گی, کیونکہ وہ تو مجھے اپنی زندگی مرضی کی نہیں گزارنے دے گا, وہ تو کہے گا میری مرضی کی زندگی. یہ خواہش انسان کی انشاءاللہ پوری ہوگی لیکن جنت میں, اس دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی. اس دنیا میں جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا, اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. ہماری سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصیلت کہتے ہیں آج کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ اگلی دفعہ سورہ الشورى کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.